آیت 34 ترجمہ دیکھیں، پھر اس کے بعد انشاءاللہ اس کا پیچھے سے رب جوڑیں گے. یا ایہا الذین آمنو، اے لوگوں جو ایمان لائے ہو. لے آئے ہیں ایمان، آتا ہے نا قرآن پڑھنے کے بعد. اس سے پہلے کا ایمان تو ایسے لگتا ہے کہ بس، مجھے تو وہی شعر کہ زندگی بے بندگی شرمندگی، کہ جو زندگی بندگی کے بغیر گزری تھی وہ تو نری شرمندگی تھی، اور سٹل اگر گزر رہی ہے تو پھر آپ سوچ سکتے ہیں کہ ہمارے لیے یہ کتنا سوچنے کا مقام ہے. فرمایا، یا ایہا الذین آمنو، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، ان کثیر من الاحبار والرحبانی، بے شک بہت سارے پادری اور راہب، لیاکلون اموال الناس بالباطل، بے شک کھاتے ہیں لوگوں کے مال باطل طریقے سے. اور جب مال بہت سارا جمع ہو جاتا ہے تو پھر کیا کیفیت ہو جاتی ہے؟ والذین یکنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها فی سبیل اللہ، اور جو لوگ جمع کرتے ہیں سونا اور چاندی اور نہیں خرچ کرتے اسے اللہ کے راستے میں، کیا کرو؟ فبشرهم بعذاب علیم، تو خوشخبری سنا دیجیے ان کو دردناک عذاب کی. کیا ہوگا ان کے اس مال کے ساتھ؟ یوم یحما علیہا فی نار جہنم، جس دن تپایا جائے گا یہ سونا چاندی جہنم کی آگ میں. فتکوا بہا جباہہم و جنوبہم و ظہورہم، پھر داغی جائیں گی اس سے ان کی پیشانیاں اور ان کے پہلو اور ان کی پشتیں، اور ان کو بتایا جائے گا، ہذا ما کنزتم لانفسکم، یہ ہے جو تم نے جمع کیا اپنی جانوں کے لیے. فذوقوا ما کنتم تکنزون، پس چکھو جو تم تھے جمع کرتے. ان تین آیات میں اللہ تعالیٰ نے مذہبی طبقے کے اوپر بہت کھل کے تنقید کی ہے. تھوڑی سی تمہید اس ان آیات کی ضروری ہے، اور وہ کیا کہ انسانیت کا استحصال، یعنی ایکسپلائٹیشن جو کی گئی انسانیت کی، دو گروہوں کے ذریعے سے ہوئی. ایک سیاسی رہنماؤں کے ذریعے، یعنی انسانیت کو تکلیفیں دی، دکھ دیے لوگوں کو، تو وہ کس نے دیے؟ سیاسی لیڈروں نے دیے، بادشاہوں اور اپنے وقت کے حکمرانوں نے دیے. اور دوسرا جو استحصال ہوا ہے وہ مذہبی لیڈروں کے طور پہ ہوا. اور سب سے زیادہ کسی دور کا فتنہ کیا ہوتا ہے؟ کہ جب مذہبی لوگ اور حکومت کے لوگ مل جائے، گٹھ جوڑ کر لے. اللہ تعالیٰ نے ان آیات میں نصارہ کے مذہبی طبقے اور نصارہ کے جو رولر طبقہ تھا، یعنی اس دور کے بادشاہ تھے، ان کی خیانتوں کا تذکرہ کیا. ہوتا کیا تھا کہ جب کسی بھی ملک میں کوئی بادشاہ بنتا تو بادشاہ کے سامنے بس ایک ہی طاقت ہوتی تھی جو اس پہ تنقید کر سکتی تھی، اور وہ وہاں کے پادری ہوتے تھے، پاپس یا پریس جو بھی کہہ لیجئے، کہ جو ان کو ٹوکتے کہ دیکھو انصاف کرو، ظلم نہ کرو، ایسے نہ کرو، ویسے نہ کرو. جب یورپ کا ڈارک ٹائم آیا، یعنی جس کو بلیک ایرا کہتے ہیں ہسٹری میں، تو اس دور میں جو یورپین پاپس تھے انہوں نے بادشاہ وقت کو ڈیوائن رائٹس آف کنگ کا خطاب دے دیا. یعنی جو اس دور کے مولوی کہہ لے اپنی زبان میں بات سمجھنے کے لیے، انہوں نے بادشاہوں کو ایک آنر دے دی، کہا کہ آپ ڈیوائن رائٹ ہے، یعنی جو بات اللہ کہہ سکتا ہے وہ آپ بھی کہہ سکتے ہیں، سیاہ اور سفید کے آپ مالک بن جائیں، آپ لوگوں کو ماریں، آپ ان کے بچوں کو ماریں، ان کی بیٹیوں کی عزت لوٹیں، ہم آپ کو کچھ نہیں کہیں گے. یہ باقاعدہ انہوں نے ان سے ڈاکیومنٹیشن لی. اس کے جواب میں بادشاہوں نے کہا، اچھا تھینک یو ویری مچ، ہم نے تمہارا، آپ نے تمہارا راستہ کھول دیا، تو لہٰذا اب ہم بھی آپ کو حزب ہولینس کا خطاب دیتے ہیں، یعنی آپ اپنے گھر جو مرضی کریں ہم نہیں ٹوکیں گے. کسی نے کہہ بھی دیا کہ فلاں دینی فلاں مولوی صاحب نے کسی کی جائیداد لوٹ لی کر لی، ہم آپ پہ کوئی مقدمہ نہیں چلانے دیں گے، آپ خوش ہم خوش. ایک قسم کا خاموش ٹریٹی ہو گیا. نتیجہ کیا ہوا کہ عوام کا جو پیسہ تھا نا، یا وہ بادشاہوں کے محلات کی زمینوں کے نیچے دفن ہونے لگ گیا، یا مندروں، چرچز اور مذہبی عبادت گاہوں میں جمع ہونا شروع ہو گیا. ہسٹری میں یہ چیزیں پڑھا کریں آپ، دیکھیں حیران ہو جائیں گے کہ اس طریقے کی مذہبی اجارہ داری قائم ہو چکی تھی. میں آپ کو کچھ چیزیں پڑھ کے سناتی ہوں، ہوش گم ہو جاتے ہیں کہ کیا کیا استحصال ہوا مذہب کے نام پہ نصارہ میں. اور ساری باتیں سنتے وقت آج کے مسلمان دین سے تعلق رکھنے والے بھی آنکھیں کھول لیں کہ اگر کسی نے مال کو اس طریقے سے لے لیا کہ جس طریقے سے لینے کا اس کو حق نہیں تو اللہ اس کو بھی نہیں بخشے گا۔ اس دور میں یہ ساری چیزیں ہوئیں، سب سے پہلے تو ایک کنفیس کرنے کا اصول بنایا گیا۔ آج آپ میں سے بہت سارے ساتھی جانتے ہوں گے کہ کرسچینٹی کے اندر پوپ کے پاس رائٹ ہوتا ہے، لوگ جاتے ہیں، کوئی بھی گناہ کیا ہوتا ہے پھر کنفیس کرتے ہیں، کنفیس کرنا ایسے ہوتا ہے جیسے اقرار کرتے ہیں، روتے دھوتے پھر پادری اسے پوچھتا ہے کہ اچھا اب تم نے یہ گناہ کیا، اچھا تم سے یہ، مطلب مثال لے لیں کہ کسی نے زنا کیا، اب وہ پادری کے پاس جاتا ہے اور وہ پھر اس سے جا کے اس بات کا اقرار کرتا تھا کہ میں نے یہ گناہ کیا، پھر پادری اس سے سودے بازی کرتے تھے، اچھا کتنے والی پارڈن چاہیے، $500 کی پارڈن چاہیے کہ 1000 کی چاہیے۔ ایک کوٹیشن پڑھ کے سناتی ہوں کہ قانون سازی کے اختیارات اپنے ہاتھ میں لے کر بنی اسرائیل کے عالموں، اور یہ میں جملے پڑھ کے جان کے سناتی ہوں، مجھے پتہ ہے کہ سنی بھی بات سنتے پڑھی بھی بات سننے میں بوریت ہوتی ہے، لیکن دیکھیے یہ لفظ آپ پڑھیں گے نا تو کم از کم آپ کو یہ تو یقین آئے گا کہ جو باتیں ہیں یہ ہسٹری میں کل جو یہود اور نصارہ میں تھی، آج افسوس کی بات ہے کہ مسلمان دینداروں کے ساتھ بھی کبھی یہ معاملہ ہونے لگا۔ عالم تو کہنے کو دل ہی نہیں چاہتا، لیکن جب آج ہم مسلمانوں کو بھی دیکھتے ہیں تو یہاں بھی کچھ نذرانے اور کچھ چڑھاوے کم نہیں ہو گئے۔ تو یہ پیچھے سے تعلقات ہے ان چیزوں کے بنی اسرائیل کے عالموں اور راہبوں سے۔ یہ لکھتے ہیں کہ عالموں اور راہبوں نے طرح طرح کے ہیلوں بہانوں سے لوگوں کا مال لوٹنا شروع کر دیا۔ عیسائی مذہبی رہنماؤں کو قرون وسطیٰ میں جو تسلط اور اقتدار حاصل رہا، اس سے انہوں نے کس طرح ناجائز فائدہ اٹھایا، کس بے دردی سے اپنے عقیدت مندوں کی دولت کو ہتھیایا، اس کی روداد بڑی دلچسپ اور بڑی المناک ہے۔ کیتھولک فرقہ، کیتھولک کون ہوتے ہیں؟ جو ٹرینیٹی کے قائل ہیں، یعنی تین خداؤں کے قائل ہیں، یہ ایک فرقہ ہے بیسیکلی کرسچینٹی کا۔ کیتھولک فرقے کا پوپ جنت کے ٹکٹ قیمتاً فروخت کیا کرتا تھا، ہاتھ میں ٹکٹ پکڑ کے جاتے تھے کتنے والی جنت لینی ہے۔ اس کے نائب یعنی جو اس کے اسسٹنٹ تھے وہ بخشش گناہ کے پروانے لکھ کر دیا کرتے تھے، یعنی بیچتے تھے کتنی چاہیے اور کیا چاہیے، اور خریدار اپنی مالی استطاعت کے مطابق اس کی قیمت ادا کیا کرتا تھا۔ بادشاہوں، شہزادوں، عمرا، وزرا اور قوم کے دولت مند طبقے کی خاطر حرام کو حلال اور حلال کو حرام کر دیتے، اور اس طرح ان سے منہ مانگے نذرانے وصول کرتے، رشوت لے کر مقدمات کا فیصلہ کرتے۔ اس کے علاوہ کئی ایسے طریقے تھے جن سے وہ دولت کے پجاری دولت جمع کرنے میں شب و روز مصروف رہتے۔ لیکن یہ چیز بھی ذہن میں رہے کہ یہی بدکاریاں اگر اسلام کے عالم اور پیر حضرات کریں گے تو وہ بھی اسی طرح مجرم قرار دیے جائیں گے، بلکہ ان کا جرم اور زیادہ سنگین ہوگا، کیونکہ وہ سید المرسلین، خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کی آخری شریعت کے امین اور نگہبان ہیں۔ اللہ حکم۔ اب دیکھیے اللہ تو کہتا ہے کہ اللہ هو الغفور الرحیم، بخشنے والا رحم والا اللہ تعالیٰ، لیکن جب مذہبی طبقے پہ زوال آتا ہے نا، ذرا سوچیے ایک لمحے کے لیے کہ ایک شخص ہے جو اپنی زندگی اسلام پہ لگا چکا ہے، اب ہم کسی کو نہیں سوچ رہے، ایک عمومی کردار لے لیتے ہیں، ایک شخص ہے، اس کا کام دن میں 5 وقت مسجد میں نماز پڑھانا ہے، مسجد کھولنا بند کرنا یا جو بھی مذہبی کام کی کسی بھی جگہ کی باتیں ہیں، ظاہر ہے کہ وہ یہ کام ایسے تو نہیں کرے گا کیونکہ مرد ہے، اس کے ذمے کام ہوں گے، اس کو کھلانا پلانا ہے، گھر والوں کو کچھ اس کی پے رکھی ہوگی اور وہ پے اس کو دینی ہوگی۔ اب ایسا شخص جو کام تو کر رہا ہے دین کے، اور جب آپ اس کے نام میسیجز دیکھیں لاکھوں کے، اس کی ہاں دوسرا سورس ہو سکتا ہے، کبھی کوئی کسی پہ بدگمان نہ رہے، کسی کا اس سے بہت زیادہ ہے، وہ تو مسجد کے کسی کام کا ایک پینی بھی نہ لے، کسی کو کہہ رہی نہیں، لیکن جس بندے کا صرف سورس یہ ہے، پھر اگر اس کے پاس بہت کچھ ہو تو اس کے اندر سوال پیدا ہوتا ہے کہ کیا ہے سورس آف انکم۔ پھر فتوے بکتے ہیں، پھر ہر جگہ آپ دیکھیے، آپ کو ہوتا ہے کہ آج کے دور میں چرچ کی جو لائنیں ہیں نا وہ بکتی ہیں، جیسے اس وقت آپ کلاس روم میں بیٹھے ہیں نا، آپ میں سے کچھ آگے بیٹھے ہیں، کچھ پیچھے بیٹھے ہیں، یہ تو ایک مینجمنٹ کے ساتھ ہے نا، لیکن چرچ میں آج بھی جو لوگ سنڈے کو جاتے ہیں نا تو فرنٹ روز کا ٹکٹ زیادہ ہوتا ہے پیچھے والی روز سے، جیسے کسی صدمے میں جائیں تو اگلی سیٹیں شاید مہنگی ہوتی ہیں اور پچھلی بعد میں ہوتی ہیں، کسی کو بلواتے ہیں تو اس کے پیسے، کسی کی کچھ۔ ایک کسی کا تجربہ سن رہی تھی تو انہوں نے کہا کہ ایک بوڑھا شخص تھا، مذہب اس کا بتانے کی ضرورت نہیں ہے، بہت دن رات محنت کر رہا تھا، اس کو کسی نے کہا کہ دیکھو اب تم آخری دنوں میں ہو، تو اتنی جان پہ کیوں بوجھ لے رہے ہو، اتنے پیسے کو کیا کرو گے؟ تو اس نے کہا کہ اصل بات ہے کہ ہمارے ہاں مرنا بڑا مہنگا ہے، میں اپنے مرنے کے لیے بعد جو مولوی صاحب کو یا جو بھی ان کے عالم دیندار ہوتے ان کو بلانا ہے، تو اس کے اوپر جو میرا خرچ آئے گا میں آج کل اس کے پیسے جمع کر رہا ہوں۔ تو جو بات کرنے والے تھے وہ مسلمان عالم تھے، انہوں نے کہا کہ دیکھو تم مسلمان ہو جاؤ، میں تمہاری فری نماز جنازہ پڑھاؤں گا۔ یعنی آپ سوچیں کہ جہاں یہ صورتحال ہو جائے پھر وہاں آپ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ دین سچا پنپے گا، اصل دین آئے گا؟ ایسا اصل دین نہیں آتا۔ آج افسوس کی بات یہ ہے کہ مسلمانوں کے اندر بھی بہت سارے لوگ ایسے ہو گئے کہ جن کی زندگی کے اندر ایسی باتیں آنے لگی۔ تو اب ان ساری باتوں کی روشنی میں آپ ان آیتوں کو اگر آپ دیکھ لیتے ہیں تو حقیقت میں کئی چہروں سے نقاب اٹھتی ہے۔ اور یہاں بات میں جب یہ پڑھ کے سنا رہی تھی تو مجھے ایک چھوٹا سا کلپ یاد آ گیا، کسی کے گھر پہ میں نے دیکھا، مجھے کسی نے دکھایا، اور اللہ تعالیٰ جنت نصیب کرے ڈاکٹر اسرار صاحب کو، آپ نام جانتے ہی ہوں گے، میں کوئی بہت زیادہ ان کو نہیں سنی ہوئی نہیں، لیکن میرا گمان ہے کہ اچھے انسان تھے۔ تو ایک جگہ میں کسی کے گھر تھی تو ان کی کوئی لائف جن دن ان کی ڈیتھ ہوئی تو ان کی ویڈیو چل رہی تھی، تو کسی بھی ٹی وی نمائندے کے ساتھ تھے جو اس میں اسکرین پہ لکھا ہوا آیا تھا کہ ایک دن ڈاکٹر اسرار کے ساتھ۔ تو وہ جو بھی شخص تھا وہ صبح سے لے کے شام تک ان کے ساتھ رہا، تو اسی دوران وہ ان کے گھر میں گیا جو ان کا مطلب جہاں رہنے کی جگہ تھی، تو بالکل ایک ثانوی سا کمرہ، چھوٹا سا، چھوٹی سی فریج پڑی ہوئی اور یہ وہ۔ تو وہ شخص سوال کر رہا تھا ان سے کہ آپ ادھر مطلب یہ دیکھیں، آپ چھوٹی سی جگہ آپ کی، تو انہوں نے کہا نہیں بہت اچھی ہے، یہ جس صوفے پہ آپ بیٹھے ہیں یہ بعد میں رات کو ہم کھول لیتے ہیں، یہ میری بیوی کا بستر بن جاتا ہے اور وہ اس کا۔ تو انہوں نے کہا اور ضرورت کی چیزیں مجھے کچھ نہیں دکھ رہی، کہا یہ دیکھیں یہ فریج ہے، شاید پچھلے 27 یا 30 سال کتنے سے کہہ رہے ہیں استعمال کر رہا ہوں، دیکھیں ابھی بھی یہ ٹھنڈا کرتا ہے۔ تو اس پہ انہوں نے پوچھا، جو بات مجھے یاد آ گیا یہ آیتوں کو پڑھتے ہوئے ان کا جملہ، تو انہوں نے کہا کہ آپ اس سے اچھی جگہ پہ بھی رہ سکتے ہیں۔ تو اس پہ انہوں نے کہا کہ دیکھیں جو لوگ شہر کے دوسرے لوگ ہوتے ہیں، جو مطلب مثال ہے کہ اس وقت بزنس مین ہے یا ملینئر ہیں، وہ تو محنت کرتے کرتے ان کو تو حق ہے کہ وہ بڑے بڑے گھروں میں رہیں، لیکن میرے جیسے لوگوں کا خرچہ جو ہے وہ ہماری تنظیم اٹھاتی ہے، تو میں نہیں چاہتا کہ میں اپنی ذات سے ان پہ زیادہ بوجھ ڈالوں۔ اب یہ ایک سوچ ہے نا، اب اللہ کرے اسی سوچ کے ہی سارے ہوں گے، لیکن اس کے برعکس آپ دوسری جگہ آپ دیکھیں تو کئی جگہ آپ کو لڑائی ہی صرف پیسے کی دکھے گی۔ تو اصل بندے کا اصل مقام کیا ہے؟ مثال ہے کہ اگر آپ دیکھیں کہ میں نے یہ کپڑا پہنا ہے، آپ کو کیا پتا کہ یہ کتنے کا ہے یا مجھے کہاں سے ملا یا میرے پاس اس سے بھی کتنے قیمتی ہیں؟ نہ آپ مجھے دیکھ سکتے نہ میں آپ کو، نہ ابھی نائتوں کی روشنی میں ہم سارے دینداروں کو تنقید کرنے لگے، لیکن یہ بہت بڑی حقیقت ہے کہ مسلمانوں کا زوال آتا ہی تب ہے جب دیندار طبقے کو اپنی چیزوں کی فکر زیادہ پڑ جائے اور وہ دین کو صرف دنیا کمانے کا ذریعہ بنا لیں۔ جب دینداری دکانداری میں بدل جاتی ہے نا تو بہت بڑے فتنے آتے ہیں۔ بعض دفعہ کچھ چیزیں ظاہراً اور دکھ رہی ہوتی ہیں، باطنن کوئی اور دکھ رہی ہوتی ہیں، اور اس بات کا ایک اثر لکھ لیں اپنی زندگی میں، جس بندے کے لیے مال بڑا ہوگا نا اس کی بات سے اثر ختم ہو جائے گا۔ آج مولوی حضرات، خطیب، دعوت دینے والے گلے پھٹ گئے، پکار کے دعوت درس، اتنا آج ہماری زبانوں سے اثر کیوں کم ہو گیا؟ آج ہماری باتیں کانوں کے اوپر سے کیوں گزر جاتی ہیں کہ شاید ہمارے عمل وہ نہیں ہے؟ اس لیے اللہ تعالیٰ پچھلی قوموں کی باتیں بیان کر کے آج کی امت کے دینداروں کو خطاب کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ لوگوں تم خیال رکھنا، یا ایھا الذین آمنوا ان کثیرم، لفظ کثیرن سے اسلام کا عدل دکھے گا، سارے نہیں ہیں، موسٹ آف دیم۔ ہمارا حال کیا ہوتا ہے کہ کسی کی برائی بیان کریں تو اس کی ہر برائی بیان کر دیں گے، اور کسی کی خوبی بیان کریں تو اس کی برائیوں کو بھی خوبی بناتے ہیں، کہا نہیں سارے نہیں مگر سم آف، موسٹ آف دیم۔ احبار و رحبان لیا کھلون اموال الناس بالباطل، لوگوں کے مال کھاتے ہیں۔ اچھا اس پہ بھی بس نہیں کرتے کہ چلو اپنا گھر بھر لیا۔ آپ کو پتہ ہے کہ جب ان کے چرچ اور ان کی جو مذہبی عمارتیں گرتی تھیں تو اس کے اندر سے سونا چاندی نکلتا تھا۔ ایک ایسے راہبوں کے بعض دفعہ جب ان کے آستانے توڑے گئے تو نیچے سے سونے کی دیگیں نکلی۔ اللہ کے بندو، تمہیں جب ضرورت ہی نہیں تو تم نے اتنی بڑی دیگیں جمع کس کے لیے کرنی ہے؟ لیکن جب مال آتا تھا تو اس کے بعد اگلا سٹیپ کیا ہوتا ہے؟ وَيَصُدُّونَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ، اللہ کے راستے سے روکو، اور روکو کیوں؟ تاکہ کہیں ہمارے پول نہ کھل جائیں جب لوگ اللہ کے راستے میں جائیں گے، جب لوگ کتابیں پڑھیں گے۔ آج میں حیران ہوتی ہوں کہ سچا دین جب عام ہونے لگتا ہے تو مذہبی طبقے کو کیوں فکر پڑ جاتی ہے؟ روئیں تو فلمیں بنانے والے روئیں کہ لوگ فلمیں دیکھنی چھوڑ دیں گے، روئیں تو گانے بنانے والے روئیں کہ ہمارا بزنس فلاپ ہوگا. مذہبی طبقے کو کیوں فکر پڑ جاتی ہے؟ اس کی بہت بڑی وجہ ان آیتوں میں. ان کو یہ غم لگ جاتا تھا کہ اگر ہماری اس ہرس کی کہانیاں عام لوگوں پہ کھل گئیں, لوگوں کو تو سمجھ آنی شروع ہو جائے گی کہ یہ جا کہاں رہا ہے, یہ آ کہاں جا رہا ہے. تو یہ دھاندلیاں اگر ہم نے چلانی ہے تو لوگوں کو لوریاں دیتے رہو, میٹھی میٹھی سنتیں بتاؤ, میٹھی میٹھی باتیں بتاؤ, اور ان کو تو اپنے باتوں میں رہنے دو. یہ سیدھے سادھے لوگ تو بڑے ہوشیار ہو جائیں گے, ان کو تو اپنے حقوق لینے آ جائیں گے. لہٰذا ویصدون عن سبیل اللہ, روکو اللہ کے راستے سے, سٹاپ کرو ان کو. اور پھر جب مال جمع ہوا تو والذین یکنزون الذهب, یہاں لفظ کنز ہے. کنز کا لفظ جو ہے یہ اس مال کے لیے آتا ہے جس پہ زکوٰۃ نہ دی جائے. کیونکہ جب یہ آیت اتری تو صحابہ کرام تو پریشان ہو گئے, کیونکہ وہ آیتوں کو دوسروں کے لیے نہیں سنتے تھے, اپنے لیے سنتے تھے. کہنے لگے اللہ کے نبی, یہاں تو ذہب اور فضہ کی بات ہو گئی کہ سونا اور چاندی جمع کرتے ہیں تو ہم میں تو ہر ایک کے پاس ہوگا, اور حلال کمائی سے ہے, کوئی حرج نہیں. دیکھیے آپ کے پاس اگر 100 تولے سونا بھی ہے, کوئی آپ پہ انگلی نہیں اٹھا سکتا, چاہے آپ دین کا کام کر رہے ہیں. اگر کوئی دین کا کام کر رہے ہیں اور 10 لاکھ کی گاڑی میں سے نکل کے آ رہا ہے, کسی کو ضرورت نہیں بولنے کی. کیوں, آپ کو کیا پتہ وہ دین سے لے رہا ہے کہ اس کو اللہ نے اور بہت دیا. کیا دین کا کام صرف غریب اور مسکین لوگ کریں گے؟ کیا صرف مفلس اور کلاش کریں گے؟ ٹھیک ہے, جب بندہ سچے دین پہ آتا ہے اور اس کو لگتا ہے کہ میرے مال کی, میرے سونے چاندی کی ضرورت ہے دنیا میں دین کی, تو میں خود سب سے پہلے اس چیز کو اللہ کے راستے میں دوں گا. لیکن اگر کوئی ہے تو اس کو کوئی روک نہیں سکتا. لیکن جس پہ زکوٰۃ نہ دی جائے وہ بڑی مشکل بات ہے. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ ایسا سونا اور چاندی, ولا ينفقونها فی سبیل اللہ, یہاں لفظ دیکھیے, اس پہ بھی مفسرین نے لکھا کہ دیکھیے لا ينفقونها فی سبیل اللہ سے یہ اشارہ ہو گیا کہ جو لوگ بقدر ضروری اللہ کی راہ میں خرچ کر دیتے ہیں تو باقی جمع کیا ہوا مال پھر ان کے حق میں نقصان دہ نہیں ہوتا. تو جب صحابہ کرام پریشان ہوئے تو اللہ کے نبی نے کہا کہ غم نہ کرو, وہ مال جس کی زکوٰۃ ادا کر دی جائے وہ کنز تم میں داخل نہیں ہے. یہ وہ دعوت کی روایت ہے. تو لہٰذا زکوٰۃ نکالنے کے بعد جو مال بھی خرچ کیا جائے گا, رکھا جائے, اس میں کوئی حرج کی بات نہیں. ٹھیک ہے, درجے ہوتے ہیں, اللہ نے دیا ہے آپ رکھیے. اور آپ اس انداز اس نیت سے بھی رکھیے کہ کبھی کسی موقع میں اسلام کو فائدہ ہوگا, اسلام کی ضرورت پڑی تو میں دوں گی اپنی چیز, میرا گھر جائے گا, میرا زیور بکے گا انشاءاللہ, میری چیزیں جائیں گی. کیوں؟ تاکہ پھر یہ چیزیں کام آئیں. کئی مواقع ایسے سیرت میں ملتے ہیں کہ صحابہ کرام نے اپنا سارا کچھ دینا چاہا تو اللہ کے نبی نے منع کیا, کہا نہیں کچھ رکھ لو. یہ نہیں کہ سارا کچھ دے کے تم سڑک پہ بھیک مانگنے آ جاؤ. کسی نے گھر دینا چاہا, کسی نے اپنے پلاٹ دینے چاہے تو آپ نے کہا کہ نہیں اس کو رکھو. تو اصل بات کیا ہے کہ ذہب اور فضہ منع نہیں, لیکن جب اس کی زکوٰۃ نہ دی جائے. اور دوسری ایک اور حالات یاد رکھے کہ جب اسلام کو ضرورت ہو اور ہم رکھ کے بیٹھے ہوں, یہ دو چیزیں مختلف ہیں. ایک یہ کہ سب نارمل چارا, سارے ایکسپنسز میٹ ہو رہے ہیں, سب ایوری تھنگ از اوکے, آپ کے پاس بھی رکھے, آپ بھی رکھے رہے, ضرورت ہی نہیں تھی, پڑا رہا. اب آپ مثال سے سمجھیں کہ جب ہمارے پاس کچھ پیسہ دھیلا ہوتا ہے, یا روپیہ پیسہ سونا چاندی ہوتا ہے, اور ہم پہ کوئی مشکل آتی ہے خدا نہ خاصتا, تو ہم بیچتے ہیں کہ نہیں بیچتے؟ سب سے پہلے شاید زیور ہی بکتا ہے. کوئی پرابلم آ جائے, کوئی بڑا چھوٹا خرچہ آ جاتا ہے, بس اسی کو سمجھ لیں. جس طرح ہماری ضروریات کے وقت میں ہمارا سونا چاندی بکے, ہمارے گھر بکے, ہمارے پلاٹ بکے, اسی طرح کی ایک ضرورت آ جائے اسلام کے نام پہ, دین کے نام پہ, تو پھر اس وقت اگر ہم بچا لیں, نہیں اس وقت نہیں کر سکتے, تو یہ پھر وہی بات جو اپنے بچے اور سوتیلے بچے والی بات ہے. اپنے آپ اپنے بچوں پہ تو ہم لاکھوں خرچ کریں, بچے کی شادی ہو تو پلاٹ بکے, اور اسلام کا کوئی کام ہو تو نہ بکے. میں تو یقین کریں اس چیز کے لیے اپنے آپ کو ہر لمحے تیار پاتی ہوں, اللہ کی توفیق سے, کسی کو کہنے کی ضرورت نہیں. لیکن میں پوری طرح منتظر ہوں, کسی وقت اگر ہمیں اپنی اس کلاس کے لیے کوئی جگہ لینی پڑے, سب سے پہلے میں اپنا زیور بیچوں گی, اور یہ میری خوشی ہوگی. کیوں کہ میں نے کیا کرنا ہے اس کو رکھ کے؟ اگر بالفرض اگر ضرورت نہیں ہے, آپ رکھتے رکھتے ہیں, کوئی بات نہیں, آپ جو چیز استعمال کر رہے ہیں پہنے. اگر بالفرض اس میں, بلکہ یہ سونا چاندی کی بات ہے تو یہ تو صرف عورتوں کی بات ہے. صبح میں جب اس کی تیاری کر رہی تھی تو میرے دل میں خیال آیا کہ ہم پاکستانی خواتین کے پاس سب سے زیادہ ہوتا ہے تو سونا ہی ہوتا ہے, اور مردوں کے پاس ہوتی ہیں تو شاید زمینیں یا گاڑیاں, تو بیچاروں کی کہاں اپنی ہوں گی, یا ہے بھی تو وہ ہمارے کام آتی ہیں. لیکن صرف ہم عورتیں اپنا زیور جمع کر لینا تو میرا لے کہ ملینز جمع ہو سکتا ہے. ایم آئی رائٹ اور رانگ؟ ہاں, کہہ نہیں رہی میں آپ کو, لیکن یعنی ہم صرف اگر اپنے قدموں پہ کھڑا ہو کے بھی کوئی نیکی کا کام کرنا چاہیں نا تو ہمیں کسی بندے سے کچھ کہنے کی ضرورت نہیں، پہلے اپنے گھر کی چیزیں نکلتی ہیں۔ جن چیزوں کی غلامی ہم کرتے رہتے ہیں وہ اصل میں ہماری غلامتی۔ زندگی اتنی ہلکی ہو جاتی ہے، یہ چیزیں یقین کریں پہنتے بھی ہیں تو آپ کو کوئی یہ نہیں لگتی کہ یہ بہت خوشی کی بات ہے یا اچھا لگ رہا ہے، وہ ایک تحدیث نعمت کے طور پہ آپ پہن لیں۔ آپ اس لیے بھی پہنتے ہیں کہ دوسروں کو پتا چلے کہ دین کو منع نہیں کرتا۔ دیندار ہونے کا مطلب یہ نہیں کہ پہلے سارا زیور بیچو، سارے اچھے کپڑے پھینک کے ہو، اس لیے بھی پہننا ہوتا ہے، لیکن دل میں ذرہ برابر محبت نہیں۔ لوہے کی چوڑی اور سونے کی چوڑی ایک برابر ہے اس شخص کے لیے جس کی نظر آخرت پہ لگی ہوئی ہے۔ اللہ کہتے ولا ينفقونها فی سبیل اللہ، پھر اگر تم اس پہ زکات نہیں دیتے تو یہی لوہے کی چوڑیاں کل تمہارے لیے آگ بن جائیں گی۔ بہت ہی برا آگے انجام بتایا جا رہا ہے کہ فبشرهم بعذاب الیم، پھر دردناک عذاب کی خبریں دے دو۔ کیا ہوگا اس زیور سونے چاندی اور باقی چیزوں کے ساتھ؟ یوم یحما، یحما کا لفظ حامیم یا سے ہومیون بخار کو کہتے ہیں، یہی وہ لفظ ہے جس سے حمیم کا لفظ ہم پڑھ چکے، گرم کے معنوں میں تپایا جائے گا، یعنی اس کو میلٹ کیا جائے گا، مولڈ کیا جائے گا، پھر اس کو آگ میں ڈالا جائے گا۔ فتکوا بہا جباہم، پھر اس سے ان کی پیشانیاں، تکوا کا لفظ ہے نا کاف و یا سے ہے، کاف و یا، لوہے یا کسی دھات کے آلے کو آگ میں سرخ کر کے جلد پر رکھ کر داغ لگانا۔ آسان سا اس کا معاملہ سمجھ لیں، استری، عربی زبان میں استری کو مکوا کہتے ہیں، بس اسی کے پہلے واو نیم ڈال لیں۔ استری جیسے ٹھپے لگاتی جاتی ہے نا، کبھی اس کے ساتھ کوئی نیچے جلنے کا نشان پڑ جائے تو آپ سادی چادر پہ لگائیں تو وہی نشان پڑتا ہے، یہ ہے فتکوا بہا، استری کے گرم گرم داغ لگائے جائیں گے۔ کاویہ کہتے ہیں وہ اوزار جن سے داغ لگائے جاتے ہیں۔ تو اب آپ سوچیں کہ وہ لوگ جو ایسا مال اسباب جمع کرتے ہیں اس کے ذریعے سے پھر ان کی جسم پہ نشان لگائے جائیں گے، کہاں لگائے جائیں گے؟ جباہم، جبا کیا ہے؟ یہ جبین جس سے ہوتا ہے اردو میں لفظ، پیشانیاں، کیوں؟ عزت کا مسئلہ سمجھا ہوا تھا نا پیسے کو۔ وجنوبہم، پشتیں، کیوں؟ لگژریس لائف، نرم گرم بستر، یعنی جنوب جنب جو ہے نا یہ انسان کے آرام کی نشانی ہے، ہم کہتے ہیں نا ذرا کمر ٹکا لو، ذرا سیدھے ہو جاؤ۔ وظہورہم، اور ان کی پشتیں، کیونکہ شاید اسی مال دولت کو جمع کرنے میں دین سے پشت پھیری ہوئی تھی۔ اور ساتھ ساتھ آنے دیے جائیں گے ہاسما کنس تم لی انفسکم، یہ ہے جو تم جمع کرتے تھے اپنے نفسوں کے لیے۔ فذوقوا ما کنتم تکنزون، اب چکھو جو تم جمع کرتے تھے۔ اللہ اکبر، ایسے لوگ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث صحیح بخاری کی، جس شخص کے پاس سونا اور چاندی ہو لیکن وہ اس کا حق ادا نہیں کرتا تو قیامت کے دن اس کی تختیاں بنائی جائیں گی اور انہیں آتش جہنم میں گرم کر کے اس شخص کے پہلو، پیشانی اور پشت پر داغ لگائے جائیں گے، جب بھی وہ ٹھنڈی ہو جائیں گی پھر انہیں گرم کیا جائے گا۔ استغفر اللہ، کیسا عجیب و غریب اور تکلیف دہ منظر ذہن میں آتا ہے۔ پھر اسی طرح روایت آتی ہے کہ جس سونے، جس مال کو کے اوپر زکوٰۃ نہ دی جائے تو وہ مال گنجے سانپ کی طرح سے آئے گا اور اس شخص کے گلے میں توک بنے گا اور اس کے جبڑے پھپھاڑ کے کہے گا انا کنزک، میں تیرا کنز ہوں، انا مالک، میں تیرا مال ہوں۔ ایک دفعہ اللہ کے نبی کے پاس ایک ماں بیٹی آئیں اور چوڑیاں پہنی ہوئی تھی، کچھ کنگن، تو پوچھے اس کی زکوٰۃ دیتی ہو؟ کہا نہیں دیتی، جب سے بنی ہے نہیں بنی۔ کہا تم چاہتی ہو کہ اس کی جگہ تمہیں آگ کے کنگن پہنائے جائیں؟ فوراً وہ کنگن اتارے اور کہا اللہ کے نبی اس کو جہاں مرضی لگا لے، مجھے ان کی ضرورت نہیں ہے۔ تو یہ ساری چیزیں ہم کتاب زکوٰۃ میں بھی پڑھ چکے ہیں، تو لہٰذا ہر ایک انسان اپنے آپ کو سوچے، یہاں پہ وہ دیکھیں کہ پوری چیز واضح ہو جاتی ہے، اکٹھی ہو جاتی ہے کہ جب خاص طور پہ دیندار طبقے میں زوال آتا ہے تو پھر دوسروں کو تو ہو سکتا ہے وہ زکوٰۃ کی بڑی بڑی باتیں کرے لیکن خود زکوٰۃ نکالنا ان کے لیے مشکل ہو جائے۔ آج اب دیکھیے لیا کلون اموال الناس، لوگوں کے کہیں جمعراتوں کے نام پہ، کہیں عرصوں کے نام پہ، کہیں نذرانوں کے نام پہ، یہ دین کس نے سکھایا؟ دین والوں نے سکھایا نا، کیا وہ نہیں یہ آیتیں پڑھتے؟ جب ہم قرآن کو اپنے لیے لینے کی بجائے صرف یہود و نصارہ کے لیے لینے لگتے ہیں تو وہ درست نہیں۔ حضرت سلمان فارسی کا نام آپ لوگوں نے سنا ہوگا، ان کی روایت سے ایک چیز آتی ہے کہ بعض بظاہر دیندار اور اندر مال کے مٹکے تھے، لوگوں کو دکھائے تو اس کی لاش پر پتھر مارے، یعنی کہتے ہیں کہ ہمارے یعنی پریسٹ جو تھے, کیونکہ یہ کرسچین تھے نا اور تھے بھی کوئی مطلب دیندار طبقے کے, تو کہتے ہیں کہ کرسچینٹی میں کچھ لوگ ایسے تھے کہ بظاہرے بڑے دیندار دکھتے تھے لیکن جب ان کے گھروں کو کھولا گیا تو وہاں سے مال کے مٹکے دکھے, جب لوگوں نے وہ سب دیکھا تو ان کی لاش پر پتھر مارے. اللہ اکبر, اللہ تعالی ہمارے اوپر رحم فرمائے. تلاوت سنتے ہیں بڑی بوجھل آتے ہیں, اور ہم سب کو ہی اور خاص طور پہ ہم جو خاص طور پہ دین کی بات کہنے والے بنتے ہیں, ہمیں تو پھر زیادہ ہی محاسبے کی ضرورت ہوتی ہے کہ اللہ کی نظروں میں تو انسان سچا ہوتا ہی ہے, دوسروں کی نظروں میں بھی اللہ تعالی ہمیں ذلیل اور رسوا نہ کرے کہ کسی کے دل میں یہ خیال آنے لگے کہ شاید کوئی بھی کام جو ہے وہ صرف مال کے لیے ہو رہا ہے. تلاوت سنا دیجیے. اور آج مولوی کا لفظ اسی لیے گالی بن گیا. آپ دیکھیے کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ اللہ کے دین والے کو لوگ اتنا گھٹیا سمجھیں. آج کیوں کشش نہیں رہی, آج کیوں دین والوں کو دیکھ کے لوگ بھاگتے کہتے ہیں انہوں نے بھی چندہ مانگ لینا, ہاتھ ملاتے ہوئے لوگ ڈرتے ہیں. ایسے ایسے اخبار کے ایڈز آپ کو ملیں گے کہ جس میں ہوتا ہے کہ آپ کو یہ وظیفہ پڑھنا ہے تو اس کے ثواب بھیجیں. مجھے چند دن پہلے کسی نے ایک سوز مسئلہ پوچھا, یہاں رہتی تھی غالباً, مجھے یاد نہیں کس شہر کی خاتون تھی, کہنے لگی ایک سوال پوچھنا ہے. میں نے کہا پوچھیے پلیز. کہنے لگی کہ مجھے کوئی شک ہوا, کوئی اسیب ہے یا کچھ اس طرح کی کہانی, قصہ کہانی. تو میری ایک دوست نے بتایا کہ انٹرنیٹ پہ کوئی دیندار ہیں تو وہ آپ کا علاج کرتے ہیں اور وہ آپ کو بتاتے ہیں. قصہ مجھ سے پتہ چلا کہ وہ امریکہ میں رہتے تھے صاحب. کہتی میں نے ان سے فون کر کے اپنی بات بتائی, جو بھی کیا تو اس کے جواب میں انہوں نے کہا کہ ماں بیٹی تھی یا جو بھی دو لوگ تھے, میں بات اتنے غور سے سنتی نہیں لیکن اس کا تھیم یاد رہ جاتا ہے. تو انہوں نے کہا کہ وہ کہتے ہیں کہ تم لوگوں پہ تو بڑا سخت جادو کیا گیا ہے, تو $500 فی بندے کے حساب سے تم دونوں کا مجھے $1,000 کا چیک میل کرو تو میں تمہارا علاج کرنا شروع کرتی ہوں. تو آپ بتائیں کیا میں $1,000 کا چیک بھیج دوں؟ میں نے کہا مجھے تو پتہ بھی نہیں کہ یہ ایسا بھی ہوتا ہے, آپ کو جو سمجھ آتا ہے آپ کر لیں. تو آپ دیکھیے کہ بہت سخت, اللہ تعالیٰ بچا کے رکھے. دین کے ساتھ جب مال کا ٹھپا لگ جاتا ہے نا تو سمجھیں کہ دین دار کی بات کے اندر ایک لفظ کا اثر نہیں ہوگا. تو دعا مانگتے ہوئے تلاوت سنتے.
یا ایھا الذین آمنوا ان کثیرا من الاحبار والرہبان لیأکلون اموال الناس بالباطل ويصدون عن سبيل الله والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم يوم يحمى عليها في نار جهنم فتكوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم هذا ما كنزتم لأنفسكم فذوقوا ما كنتم تكنزون.
اب آگے سے سبق کے آخر تک بالکل ٹاپک پلٹتا ہے, اس میں بھی اہل مکہ کی کچھ بدعات کا تذکرہ ہے. آئیے ذرا ان آیات کو دیکھتے ہیں. آیت نمبر 36. بے شک مہینوں کی تعداد اللہ کے نزدیک 12 مہینے ہے. کب سے؟ کہاں؟ فی کتاب اللہ, ہی اللہ کی کتاب میں, یعنی لوح محفوظ میں یا اللہ کے لکھے ہوئے میں. کب سے ہے یہ؟ یوم خلق السماوات والارض, جس دن سے زمین اور آسمان پیدا کیے گئے. اور ان 12 میں سے منہا اربعۃن حرم, 4 حرمت والے مہینے ہیں. ذالک الدین القیم, یہ ہے سیدھا دین, یعنی سٹریٹ دین یہی ہے. لہذا فلا تسلموا فیہن انفسکم, پس ان مہینوں میں اپنے اوپر ظلم نہ کرو. وقاتل المشرکین کافہ, اور تمام مشرکوں سے جنگ کرو. کما یقاتلونکم کافا, جس طرح وہ سب تم سے جنگ کرتے ہیں. وعلموا ان اللہ مع المتقین, اور خوب جان لو کہ اللہ تعالیٰ پرہیزگاروں کے ساتھ ہیں. یہ آیت اور اس سے اگلی بھی آیت جو ہے ان سب کا خلاصہ کر کے تو آپ کو پھر ایک ہی دفعہ پڑھا دوں گی. یہاں بات جو ہوئی وہ کیا ہے کہ مہینے شروع سے 12, آج ہم دیکھتے ہیں تو سولر کیلنڈر اور لونر کیلنڈر، یعنی شمسی اور قمری، 12 ہی مہینے ہیں، ایک جنوری، فبروری، مارچ، اپریل کی صورت میں، اور دوسرے محرم، صفر، ربیع الاول، ربیع الثانی، اور جو جن کو ہم چاند کے مہینے کہتے ہیں اس کی صورت میں. یہ بات ہمیں یہاں سے پتہ چل گئی کہ شروع سے لے کے آج تک یہ مہینے چل رہے ہیں، اللہ تعالیٰ کی یہ بانٹ ہے، اللہ تعالیٰ نے پہلے دن سے یہ ساری چیزیں بتائیں. خاص طور پہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ناطے سے ہمیں ملتا ہے کہ ان کی شریعت میں بھی یہ چار مہینے، 10-12 مہینے تھے، جن میں سے 4 مہینے جو تھے حرمت کے تھے، جو آج بھی ہمارے یہاں، پیچھے ہم سورہ بقرہ میں پڑھ چکے. ذرا مل کے بولیں کون کون سے حرمت کے مہینے. دیکھیے، ذیقات، ذلحج اور محرم، یہ 3 مہینے اکٹھے آتے ہیں، اور چوتھا رجب ہے. بات ہو چکی ہے اس پہ، رجب عمرے کے احرام کے لیے حرمت تھی اس کی، اور ذیقات میں حجیوں کے لیے، حج کے لیے احرام باندھتے تھے، ذیلحج میں حج کر کے گھر آتے آتے محرم ہو جاتا تھا. ٹھیک ہے، اب یہ 4 مہینے شروع سے لے کے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور تک حرمت والے تھے، اس میں لڑائی، جھگڑا، قتل و غارت کری مناتی. لیکن مکہ والوں پہ یا عربوں پہ ایک زوال کا وقت ایسا بھی آیا کہ ان کا شغل لڑنا، مرنا، قتل و غارت گری، لوٹ مار ہو گیا. اب جب یہ لوٹ مار کر رہے ہوتے، گویا کہ ایک قسم کا ان کا پیشہ بن چکا تھا. اب جب یہ پیشہ بنا، تو جب مسلسل 3 مہینے بیچ میں آ جاتے، ذیقات، ذیلحج اور محرم، تو گویا کہ آپ کہہ لیں کہ ان کا مندہ شروع ہو جاتا، دکانداری ختم ہوتی. اب ان کو غم لگ جاتا کہ 3 مہینے تک نہ لڑیں، کسی کو نہ قتل کریں، کسی کو نہ ماریں. ہاں، جیسے ہماری زبان میں ڈاکہ، چوری بہت ہی معیوب بات ہے نا. تو کسی نے سنایا کہ کچھ خاندان قبیلوں میں یہ بہت بڑا فخر ہے، کہتے ہیں کہ کسی لڑکے کی شادی نہیں ہوتی جب تک وہ کہیں ڈاکہ نہ ڈال کے آئے. یہ میں نے ریسنٹلی سنا، کہتے ہیں کہ کسی کا ڈاکہ کو ڈال آتا ہے نا، تو اس کی ایک قسم کی اچھی فائل بن کے جاتی ہے لڑکی والوں کے گھر میں، کہ فکر نہ کرے اب اس نے ایک ڈاکہ ڈال لیا، یعنی کہ اب یہ مضبوط ہو گیا تب شادی کے قابل ہے، آپ کی بیٹی کو بھوکا نہیں رکھے گا. یہ بھی جو حالت ہوتی ہے. بہرحال اب ہوا کیا کہ جب کبھی 3 مہینے یہ اکٹھے آتے تھے، ایک وجہ تو یہ تھی لوٹ مار اور قتل و غارت گری تھی، دوسری ایک اور ریزن تھی، اور وہ کیا تھی کہ لڑنے کی چونکہ عادت تھی، تو جس کو مارنے کی عادت ہوتی ہے نا، اس کے ہاتھ کو کھجلی پڑی رہتی ہے، اور جس کو بولنے کی عادت ہے نا، اس کی زبان ہر وقت ہی لڑکتی رہتی ہے کہ کچھ بول ہی دوں، چپ رہ ہی نہیں سکتے یہ لوگ. اب یہ لوگ کسی سے لڑ رہے ہوتے، ان 4 مہینوں کی حرمت یہاں تک تھی کہ باپ کا قاتل بھی سامنے آ جائے تو اس کو بھی نہیں ماریں گے. لیکن یہ لوگ کیا کرنے لگ گئے کہ جب ان کے کسی سے لڑائی چل رہی ہوتی اور بالفرض اس کے اندر رجب کا مہینہ آ جاتا، تو یہ کہتے کہ نہیں، یہ رجب اس دفعہ یہاں نہیں گیا، یہ آگے چلا گیا، سفر کا مہینہ کر لیں گے رجب کا، ہم سفر کو پہلے لے آتے ہیں اپنی، جیسے جیسے کوئی کہے کہ فیبروری کا مہینہ پہلے آ جائے، جنوری کا بعد میں. اس طریقے سے کئی سال تک یہ کئی مہینوں کو آگے پیچھے کرتے رہتے. یہ دوسری وجہ تھی. ایک تیسری وجہ بھی تھی، حج کے لیے سارے عرب سے لوگ مکہ میں آتے تھے، اور حج اس دور میں ہوتا تو عبادت کے نام پہ تھا، لیکن بالکل دھندا بن چکا تھا، دکانداری ان کی، دکانیں چلتی تھیں. اب ہوا کیا کہ جب حج کا مہینہ آتا گرمیوں کے دنوں میں، تو لوگ کم آتے. اب صحراؤں کی گرمی سوچ لیں، بھوک پیاس دکھ درد. اب ان کو یہ غم نہیں تھا کہ حج نہیں کریں گے لوگ، غم کیا تھا کہ ہماری سیل کم ہوگی. تو اس کے لیے انہوں نے ایک رسم، ایک چیز کر لی تھی، اور وہ کیا تھی کہ ایک مہینہ بڑھا لیتے تھے، کبیسہ کا مہینہ اس کو یہ کہتے تھے، ہر 12 مہینوں میں ایک مہینہ بڑھا لیتے، اور اس طریقے سے 33 یعنی 33 ایئرس کے بعد پھر حج اپنے اصل وقت پہ آتا. بڑھاتے جاتے اس رسم کو نسی کہتے ہیں، جس کا تذکرہ اس آیت میں آگے ہم دیکھ رہے ہیں. اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ انما النسی زیادۃ فی الکفر، کہ مہینوں میں اضافہ کرنا، کمی بیشی کرنا، آگے پیچھے کرنا. نسی کا لفظ بھی دیکھ لیجئے، نون سین حمزہ اس کا روٹ ہے، نس ان سے ہے. عرب لوگ کسی کو کہنا چاہتے تھے کہ تمہیں اللہ موت نہ دے، تو کہتے تھے کہ نس اللہ موتک، اللہ تمہاری موت کو مؤخر کر دے، پوسٹ پون کرنے کے معنوں میں آتا ہے. تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ یہ لوگ کیا کرتے تھے، ایک تو لڑائیوں کے لیے حرمت کے مہینوں کو آگے پیچھے کر دیتے تھے، دوسری بات یہ تھی کہ ہر سال قمری کیلنڈر میں کو شمسی کیلنڈر کے برابر کرنے کے لیے 3 سال کے بعد ایک مہینہ بڑھا دیتے. آج بھی آپ اگر دیکھیں حج اور کا فرق دیکھیں، پچھلے سال رمضان کس ڈیٹ پہ شروع ہوا؟ سپٹمبر کا شروع تھا، اس سال 10 میں نا، ہر سال آپ دیکھ رہے ہیں نا کہ 10-10 دن کا فرق پڑتا ہے نا، تو 10-10 کریں گے تو ہر 3 سال کے بعد ایک مہینے کا فرق پڑتا ہے نا. تو یہ قمری کیلنڈر میں ہر 3 سال کے بعد ایک مہینہ بڑھا دیتے، نتیجہ کیا آتا؟ قمری اور شمسی کیلنڈر ایک ہی ہوتا اور حج ہمیشہ ہی جنوری میں آتا، سمجھ رہے ہیں نا، سردیوں میں ہی آتا، اور جب ایسا ہوتا تو رمضان بھی سردیوں میں آتا. اس ایک مہینے کو جس کو بڑھاتے تھے اس کو کبیسا، کاف با یا سین ہا کا مہینہ کہتے تھے. اب یہ دخل اندازیاں تھی، کیا کیا، کوئی شراب بیچی ہے، کوئی جوا کھیلا ہے، کوئی انہوں نے سود پہ کام کیا، کچھ نہیں کیا. اللہ نے اس کو کہا زیادتوں فی الکفر، یہ زیادتی ہو گئی ہے کفر کی طرف. دیکھیے اللہ تعالیٰ نہیں پسند کرتا، آپ اور میں بھی نہیں پسند کرتے. ہمارے پکائے ہوئے کھانے میں کوئی آدھی چمچ نمک کی اور ڈال دے ہمیں اچھا نہیں لگتا، پکے ہوئے کھانے کو 4 چمچ اور کوئی چلا دے گوشت ٹوٹ جائے ہمیں اچھا نہیں لگتا. اللہ نے اس دنیا کے لیے ایک نظام دیا ہے، اس نظام کے اندر کمی بیشی کرنا اللہ کو پسند نہیں. اور اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ یدل بہ الذین کفروا، گمراہ کیے جاتے ہیں اس کے ذریعے کافر لوگ. کیا یحلونہ آمن، ایک سال تو اس کو حلال کر دیتے ہیں، کس کو؟ مثلا رجب کے مہینے کو رجب میں ہی رہنے دیتے ہیں. وَيُحَرِّمُونَهُ عَامًا، اگلے سال جب کبھی رجب کے مہینے میں لڑنے کو دل چاہتا تو اس کو حلال یا حرام کر دیتے، ایک سال اس میں لڑائی روک لیتے، ایک میں کرتے رہتے. اور یہ جو نسیح کی رسم تھی یہ کرتے کیوں تھے؟ لِيُوَاتِهُ عِدَّةَ مَا حَرَّمَ اللَّهُ، تاکہ پوری کر لیں گنتی جو اللہ نے حرام کر دی. یعنی اتنی جرت پھر بھی نہیں تھی کہ کہہ دیں اس سال 4 مہینے نہیں ہیں بھائی حرمت کے، بس 3 ہیں. دیکھیں آج کا مسلمان تو ان 4 مہینوں سے ایسے ہی گزر جاتا ہے، اس کو یاد ہی نہیں ہوتا. یہ کرتے برا کام تھے، اس کے باوجود یہ نہیں کہہ سکتے تھے کہ یہ 4 ہوتا ہی نہیں. خانہ پوری کرنے کے لیے کسی دوسرے مہینے کو کہہ دیتے تھے یہ حرمت والا، جیسے کہتے ہیں نا کمی پوری کرنے کے لیے اتنی چیز وہاں لا کے رکھ دو تاکہ پتہ چلے کہ چیز تو ہے، خوف ہوتا ہے تبھی بندہ وہ رکھتا ہے نا. آج مسلمان کو تو یہ یاد بھی نہیں ہوتا کہ حرمت کا مہینہ آیا ہے. گھر کی لڑائیوں سے لے کے ملکی، سیاسی، مذہبی لڑائیوں کو آپ دیکھ لیں، پتہ بھی نہیں ہوتا. ہاں صرف 2 ہی مہینوں کا ہمیں پتہ ہوتا ہے، یا رمضان کا یا عید کا. انہوں نے اپنی مرضی سے کیا تھا. یہ جو لفظ رمضان ہے نا، یہ رمضا سے ہے، را میم دعات، رمضا کہتے ہیں پاؤں جلنے کو. یہ گرمیوں میں آتا تھا. اس طرح دیکھیے کہ ربیع الاول، ربیع کہتے ہیں ٹھنڈک کو، بہار. ہم دعا بھی مانگتے ہیں نا کہ انت جل القرآن العظیم ربیع قلبی. تو یہ جو مہینوں کے نام ہیں نا، ربیع الاول، ربیع الثانی، انہوں نے کچھ اس قسم کی سیٹنگ کی ہوئی تھی کہ جس کے بعد وہ ایک ہی موسم میں آتے تھے. ربیع الاول ہمیشہ ربیع میں آتا، بہار میں آتا. اسی طرح رمضان گرمی میں آتا، حج جو ہے اس کے بعد سردی میں آ جاتا. حج کے اوپر یہ بڑا زور دیتے تھے، جیسے آج کل ہم لوگ رمضان پہ زور دیتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ کرے یہ گنتی پورا کرنا چاہتے ہیں. ما حرم اللہ فیحل ما حرم اللہ، سبحان اللہ. ایسے لگتا ہے کہ ایک تکرار ہے کہ ان مہینوں کی جنہیں حرام کیا اللہ نے، یہ ہیلے سازی سے اس کو حلال کرنا چاہتے ہیں. اچھا یہ کام کر کے شرمندہ بھی نہیں ہوتے تھے. زجین لہم سوء اعمالہم، خوبصورت کر کے دکھائے گئے ان کو ان کے یہ اعمال، بڑے خوش ہوتے تھے. دیکھا کتنے اچھے میتھمیٹیشین ہیں، کتنا ہمارا حساب کتاب اچھا ہے، کیسے نقصان دہ چیزوں کو ہم اچھا کر لیتے ہیں. اور یہ شیطان کا جال ہے. کب اللہ لا یہدی القوم الکافرین، کافر قوم کو اللہ تعالی ہدایت نہیں دیتا. یہ غلط کام کر کرا کے لوگ خوش ہوتے ہیں، اللہ کو یہ پسند نہیں آتا. تو پتہ کیا چلا کہ زیادتیاں، دخل اندازیاں اللہ کو پسند نہیں، کیونکہ اس سے عبادت متاثر ہوتی ہے، فطرت کے خلاف ہے. آپ دیکھیں کہ آج بھی اسلامی کلچر میں دیکھیں تو کئی چیزوں کا تعلق تاریخوں کے ساتھ ہے نا، حج کے مہینے کے ساتھ، روزے کے ساتھ. مثال ہے کہ شوال کے 6 روزے، اب شوال کے مہینے میں رکھیں گے نا، اور اگر آپ شوال کو اس سال کر دیں کہ ذی قعدہ جو ہے وہ شوال بن گیا، تو لوگوں کے 6 دنوں کا ثواب ختم ہو گیا نا. لیلت القدر آج کل ایک ہی مسئلہ ہوتا ہے، چاند دکھا کہ نہیں دکھا، اسی سے لیلت القدر خطرے میں پڑ جاتی ہے. لوگ کہتے ہیں تاک راتوں میں جاگیں کہ جوس میں جاگیں، گھر کے آدھے لوگوں نے روزہ پہلے رکھا تھا، آدھوں نے بعد میں رکھا، کوئی 21ویں کو کہتا ہے تاک رات ہے، کوئی کہتا ہے 22ویں کو. اسی سے آپ اندازہ لگا لیں کتنا اضطراب ہوتا ہے. ایک آدھے لوگوں کی عید، آدھوں کی عید نہیں ہے. تو جب یہ پورے قانون کے طور پہ پورے ملک میں پھیلا دی جائے تو کتنا لوگوں کو تکلیف دینے والی بات ہے. تو یہاں سے پتہ چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے صرف نماز پڑھنے کا طریقہ نہیں بتایا، بلکہ مہینے، دن، رات، صبح و شام، یہ ساری کی ساری چیزیں اللہ کی بتائی ہوئی ہیں. اور جو ذاتی فائدوں، منفعت کے لیے ایسے کام کرے گا تو وہ چیزیں جو ہیں درست نہیں ہوتی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سن 10 ذوالحج کو حج کیا تھا، یعنی آپ نے فتح مکہ کے بعد جو اگلا سال آیا تھا اس میں حج کیا تھا، اور اس کے لیے آپ مکہ گئے، اور آپ نے پھر کہا کہ زمانہ گھوم کر پھر اسی جگہ پہ آ گیا. یعنی اس سال ٹھیک تھا مہینہ. 33 سال کے بعد کہتے ہیں کہ ایک دفعہ لوگوں کا حج صحیح ہوتا تھا اس دور میں. اور یہ اب ساری باتیں ہمیں سمجھ نہیں آ رہی، اسی لیے میں نے شروع میں لفظ بولا کہ یہ اہل مکہ کی اور عربوں کی بدعت ہیں. اب ان ساری جمع تفریقوں کو لے آئیے ذرا آج مسلمانوں کے حالات میں، کوئی ادھر بھی ہوتی ہیں 11ویں 12ویں 13ویں 14ویں. آج یہ آپ کوئی بھی رسم دین کے نام پہ کھولیں اس کے پیچھے نصیح ہوگی، دیکھیے گا. میں سوچتی ہوں 11ویں ہو سکتی تو 12ویں کیوں نہیں ہو سکتی. آپ 13ویں منانا شروع کر دیں، کچھ سالوں کے بعد دل بھر جائے گا تو آپ کہیں گے نہیں ہم تو 26ویں منائیں گے. کوئی عرض نہیں، مناتے رہے. کوئی کہتے نہیں شعبان میں 15ویں منائیں گے، رجب میں 27ویں منائیں گے. یہ منانا کرنا کرانا یہ جو ہے یہ صرف کھیل کود ہیں. تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں سچا دین دے دے، اور جو دین دکھتا ہے، سمجھ آتا ہے، جو ہمارا دل بھی مانتا ہے سچ ہے، اس کو کسی تعصب اور کسی کی سچائی اور جھوٹ کی بنیاد پہ نہیں بلکہ اللہ کے دین کی روشنی میں سمجھ سکیں. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین، الحمد للہ رب العالمین.